جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ جی سر، جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ رفع الیدین کا کیا طریقہ ہے، رفع الیدین ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہاتھوں کو نماز کے شروع میں ہم اللہ اکبر کے لیے اٹھاتے ہیں، تو یہ ہاتھ کندھے کے برابر یا کانوں کے برابر جہاں سجدے میں رکھتے ہیں، دونوں جگہوں پہ اٹھائے جا سکتے ہیں، کندھوں کے برابر، یا یہ ہے کہ یہ یعنی کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر، ان ہاتھوں کو کسی بھی جگہوں پہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مختلف، اور ایسے ہی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت تو بخاری مسلم اور تمام کتابوں میں موجود ہے کہ ان ہاتھوں کو جو ہے وہ اٹھاتے تھے، حیال اذنے، کانوں کے، ان کانوں کو انگوٹھے سے ٹچ نہیں کیا جاتا، ٹچ نہیں کرنا، بس انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا ہے، تو کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر، یہ جو ہے وہ دو جگہیں اٹھانے، اس طرح کر کے اٹھانے ہیں۔ اور جب اٹھانے ہیں نا، تو تھوڑا سا اس میں لمحہ انتظار کرنا، یہ نہیں کہ جیسے مکھی کو اڑائے اور ایک دم باندھ دیے، نہیں، بلکہ تھوڑا سا انتظار کریں، جس میں تصور ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے کام پیچھے چھوڑے، اب اللہ تیرے لیے اب آگے آ رہا ہوں۔ یا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، کسی کو گن پوائنٹ پہ کھڑا کر دیا، ہاتھ اوپر کر لو، تو وہ بھی ہاتھ یوں ہی کر کے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ ایک ہم اللہ کے لیے پہلے تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو کریں کہ اللہ اب تیرے آگے جو ہے ہم سیدھے ہیں، اب تیری مانیں گے، پیچھے دنیا کی مانتے رہیں، تو اس طرح کر کے تھوڑا سا، چاہے وہ ایک دو سیکنڈ ہی ہو نا، اس طرح کر کے روکیں اور پھر ہاتھوں کو باندھنا ہوتا ہے۔ یہ والا عمل شروع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہاتھوں کو اٹھانا ہے، کانوں کے برابر بھی اٹھا سکتے ہیں، کندھوں کے برابر بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جب رکوع سے اوپر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کے ساتھ، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ، یہ جو ہے ہاتھوں کو جو ہے وہ کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر اٹھانا ہے، یہ تین جگہیں ہیں۔ چوتھی جگہ ہے جب دو رکعتوں کے بعد التحیات ہوتا ہے، تو التحیات پڑھ کر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو جب سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر بھی ہاتھوں کو کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر پہلے اٹھا کر کے پھر اس کو جو ہے وہ باندھنا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان تمام صحابہ سے حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے، اور حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 9 ہجری میں جو مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی یہ عمل نقل کرتے ہیں، حضرت وائل ابن حجر بھی یہ عمل نقل کرتے ہیں، اور کوئی ایسی روایت ایسی نہیں ہے کہ یہ پہلے تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا، اور اس طرح کی باتیں بیان کرنا، جی وہ تو بت لے کے بغلوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے اس عمل کو شروع کروایا گیا تو وہ ختم ہو گیا۔ تو جب اس کو لیے شروع کروایا گیا تھا، تو وہ تو بت تو پھر پہلی تکبیر پہ گر جاتے تھے، باقیوں پھر کیوں ختم کیے گئے، وہ تو پہلی بھی ختم کرنی چاہیے تھی نا، وہ تو پھر پہلی بھی ختم کرنی چاہیے تھی، کیونکہ بت تو پہلی پہ گر گئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ جو ہے وہ بت لے کے آ جاتے تھے اور بغلوں میں کھڑا کر دیتے تھے، رکعت پر بھی نہیں، صرف اور صرف جب التحیات سے دوسری رکعت، تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، بس اس وقت کرنے ہیں، بس چوتھی رکعت کے لیے جب تیسری رکعت کے بعد اٹھنا ہے اس وقت نہیں کرنا ہے، نہ ہی جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے یعنی پہلی رکعت کے بعد، اس وقت بھی نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف تین جگہیں، یعنی چار جگہیں بن گئی ہیں، شروع میں اللہ اکبر، اسی طرح جو ہے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور التحیات سے اٹھتے ہوئے یہ کرنا ہے۔ رکوع میں جگہ ان کی کیا ہے؟ اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہوئے، اور اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہاتھوں کو دونوں جگہ پہ اٹھا سکتے ہیں، کانوں کے برابر بھی اور کندھوں کے برابر بھی۔ یہ ہے پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال سسٹر، کہ جنت میں مردوں کے لیے تو بڑی ساری حوروں کا بیان ہے، اور یہ بھی بیان ہے کہ 72 حوریں جو ہے وہ دی جائیں گی، تو بیچاری عورتوں کے لیے کیا ملے گا؟ سوال برال پیدا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھ لیں کہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم صرف اور صرف ان صرف اس حوروں والی بات پہ ہی نہ رہیں بلکہ جو دوسری نعمتیں ہیں اس پہ بھی غور کریں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں تو چلو ہمیں بتا دی ہیں نا, یہ تو بتا دیے ہیں حوریں ملیں گی, یہ ملے گا یہ ملے گا, لیکن بہت کچھ ایسا بھی ہے کہ جو کسی نے دیکھا نہیں ہے, کسی سوچ میں نہیں گیا ہے, کسی دماغ میں سوچ نہیں ہے, کسی نے سنا نہیں ہے, دیکھا نہیں. اللہ تعالیٰ کے ایسی بھی نعمتیں ہیں جو اس طرح کی نعمتیں ہیں, اس میں بھی ایسی چیزیں ہوں گی یقیناً کہ جس میں عورتیں بھی ظاہر خوش ہوں گی بہت زیادہ. اور ایک چیز اور بھی میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو یعنی اللہ تعالیٰ نے مزاج بنایا ہے نا عورت یا مرد کا, تو اس میں عورت کے مزاج میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ اسے تعدد چاہیے, یعنی زیادہ ایک تعداد میں زیادہ چاہیے, جبکہ مرد کا جو مزاج بنایا ہے نا اس میں تعدد شامل کیا ہے. شاید اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے وہ سامنے رکھا ہے, لیکن بہرحال ایسا ضرور ہے کہ انہی احادیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ دنیا کی یہ جو عورت ہوگی یہ جنت میں سردار ہوگی, یعنی دوسری عورتوں پہ جو ہے یہ سردار ہوگی جنت کی بیوی. باقی یہ ہے کہ الگ الگ کیا ملنا ہے واللہ اعلم, یہ تو اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی نعمت جو ہے ضرور عطا فرمائے گا. جی اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے سب کے لیے, جو انصاف ہی کرے گا انشاء اللہ تعالیٰ. لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ایسا بھی ہے کہ یہ بلکہ یہیں پہ ہی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, کافی عرصہ پہلے, تو یعنی ایک صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ دنیا جنت میں جو ہے اس کی جس سے تھوڑا سا بس یہ بات بیان کر لوں پھر آپ مائک پہ آ سکتی ہیں. تو جب اسے جو ہے وہ بتایا گیا کہ یہ دنیا کی عورت جو ہے وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی, تو وہ کہنے لگا بھائی ہم تو مر گئے, دنیا میں جو ہے ان کی سرداری برداشت نہیں ہوتی رہی, تو جنت میں جا کے کیا کریں گے, جب یہ وہاں پہ سرداری ہوئی تو ہماری تو جنت ہی کچھ نہ ہوئی, پھر تو ہماری جنت بیچاری جو ہے وہ کڑوی ہو جائے گی. تو یعنی کچھ ایسے بھی لوگ سوچتے ہیں, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوش کرے گا, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهَا مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ, اللہ تعالیٰ کسی جان کو نہیں پتا کہ اللہ نے اس کے آنکھوں کے ٹھنڈن کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے. جی سسٹر آگے آپ مائک پہ آ سکتی ہیں, 105 آپ اب مائک لے لیجیے. جی جی سسٹر آپ میری اسکرین پہ جو جن کا سب سے پہلے اوپر ہاتھ ہے الحسان 105 آپ مائک لے لیجئے. جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی 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 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح ایسا ہے کہ جو تسبیح کا بار بار ذکر ہے, تسبیح کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو وہ دانوں والی تسبیح اس سے کیا جائے, وہ اس کا نام جو تسبیح ہے وہ تو ہماری اردو میں اس کا تسبیح, عربی میں تو اس کا نام تسبیح نہیں رکھا ہوا نا, اس کا ہم اردو میں کہیں جی تسبیح کرو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اردو والی تسبیح جو ہے وہ لے کے کرنا شروع کر دو. جی تو اصل جو تسبیح ہے نمبر ایک اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار بتائے ہیں. اب صبح و شام کے جو اذکار یا دعائیں بتائی ہیں وہ سب سے پہلے ان تسبیحات میں جو ہے وہ آتی ہیں، یعنی فرض عبادات کے بعد. فرض عبادات تو ظاہر ہے وہ تو کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے اور باقی جو بھی فرض عبادات ہیں، لیکن اذکار کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے وہ اذکار آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ پڑھے ہیں. چاہیے آپ نا ایک بات میرے ذہن میں آ رہی، میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں. ہم لوگوں نے بہت سارے ذکر ایسے ہیں کہ جن ذکر کو ہم نے صرف یہ سمجھا ہوا ہے کہ سنت ہے. مثال کے طور پہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے؟ ہاں، ایک میرا سوال ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، یہ کہاں سے سنت ہے؟ اور سنت کا ہم معنی یہ لیتے ہیں کہ جی پڑھ لیا جائے تو ثواب ہے، نہ پڑھا جائے تو کوئی گناہ نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آرڈر ہے، سم اللہ وکل بیمینک، بسم اللہ پڑھ اور دائیں ہاتھ سے کھا. یہ سنت کا مطلب یہ نہیں کہ کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں. یہ یہاں پہ امر ہے، اور جب امر آ جاتا ہے تو وہ پڑھنا لازم ہے، واجب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا. حکم جب آ جاتا ہے، اسی طرح باتھ روم میں جانا یا اس کے لیے دعا پڑھنا کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جی ہم نے اس کو بھی کہا ہے سنت ہے. جی بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا تو سنت کا معنی یہ لیں طریقہ، لیکن اس کا لوگ ہم اکثر لوگ یہ مراد لیتے ہیں جی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. کوئی یعنی اگر کوئی انسان ایسی محنت کر دے، اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے، علماء میں سے کوئی ایک ایسا عالم اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے، یا ایک میں اب لوگوں کو ایک، یعنی یہ ایک نشاندہی کر رہا ہوں کہ اسلام میں یہ کام بھی ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، ہو بھی گیا ہو، کہ ایک ایسی دعاؤں کی کتاب نکالی جائے ذکر اذکار کی کہ جس میں یہ مینشن ہو کہ یہ والے ذکر حکمن ہے، یہ سنت نہیں ہے. یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ مسجد کی، یعنی باتھ روم کی دعا، مسجد کی دعا، اور یہ جو ہے کھانا کھانے کی دعا سنت ہے، یہ نہیں. ایسے اس میں الگ الگ کیا جائے کہ یہ گویا کہ فرض ہے، واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ سب سے پہلے اذکار میں یہ چیزیں آتی ہیں، اور اس کے بعد صبح و شام کی دعائیں. مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صرف یہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ والے صرف یہ، یعنی سبحان وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم آگے والے نہیں، صرف سبحان اللہ وبحمدہ، جس نے صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم 100 دفعہ پڑھ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بڑا آسان سا کام ہے، لیکن یہ ہے جب یہی تسبیحات ہیں نا، اور صبح کی تسبیحیں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہیں، اور شام کی تسبیحات سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہیں، تو یہ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، تو یہ چیزیں تسبیحات میں آتی ہیں. سب سے پہلے وہ اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے علاوہ مطلق طور پہ انسان سبحان اللہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ انتہائی آسان ہیں، رحمان کے ہاں بڑے محبوب ہیں، اور ترازو میں بہت وزنی ہوں گے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنے بھی اذکار ہیں نا، یہ جتنی چیزیں، اگر ایک ایک کی فضیلت الگ الگ دیکھیں نا، تو انسان کہتا ہے لو جنت میں جانے کے لیے اکیلا کافی ہے، بات ختم، باقی نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک پڑھ لو کافی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. الگ الگ جب دیکھیں گے نا تو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ یہ ذکر اکیلا کافی ہے. ایسا نہیں ہے. اسی طرح گناہ کو بھی جب ان کی وعید بھی دیکھی جائے گی تو اس میں ایک گناہ انسان کی بربادی کے لیے کافی ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے نا، تمام اذکار کو کرنا، ان تمام چیزوں میں یہ سب چیزیں تسبیحات میں آتی ہیں. باقی رہا ہاتھ کی تسبیح، وہ کرنا، یہ کرنا، وہ جو موتیوں والی ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. جی یہ تھا آپ کا سوال. اور دوسرا جو ہے حدیث کا ذکر اس صورت میں آیا ہے، اس میں حکمت سے سر اللہ اعلم، اللہ اعلم. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں ہمیشہ بیان کی ہیں قرآن مجید میں کہ ایسی مثالیں دی ہیں جس کو چھوٹے سے چھوٹے ذہن والا بھی اپنے ذہن میں نوٹ کر سکتا ہو. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں قرآن مجید میں بتایا دیکھو ایٹم تمہارے لیے کیسے بنا دیا گیا. اب ہر ایک انسان کو وہ اس کی تھیوری نہیں سمجھ آتی, اس کا نہیں پتا, وہ عقل میں نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں مثالیں دی ہیں, وہ دی ہیں جو ہر ایک انسان اپنی چھوٹے سے چھوٹے عقل سے بھی سمجھ سکتا ہو کہ یہ دیکھیں کتنی چیز ہے, یہ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے, یہ دیکھیں کتنی سخت چیز ہے. تو اس طرح کی چیزوں کی مثالیں دی ہیں, زمین و آسمان, دن رات, پودوں کا نکلنا, زبنجر زمین کا جو ہے آباد ہونا, ایسی چیزیں مثال میں سمجھانے کے لیے دی ہیں جو کہ آسان سے آسان مثالیں ہوں, سمجھنا ہر ایک عقل جو ہے ان کو سمجھ سکتی ہو. اور کچھ بڑی بھی پیچھے بڑی باتیں ہوتی ہیں, سورج میں کتنی زیادہ تپش ہے, اس کا کون سا لیول ہے, سورج زمین سے کتنا دور ہے, فلاں ہے, ان باریکیوں کی طرف نہیں گیا قرآن مجید اور اللہ نے وہ مثالیں نہیں دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی مثال دی ہے. اب پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اچھا جی, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اونٹ کی طرف دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے پیدا فرمایا اونٹ. تو جب اللہ تعالیٰ اونٹ کی مثال دے سکتا ہے, ایک مچھر کی مثال دے سکتا ہے, اور اسی طرح ایک جو ہے ان تمام چیزوں کی جو ہے یعنی جس چیز کی چاہے اللہ تعالیٰ مثال دے سکتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ ان اللہ لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها, اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بڑی کسی چیز کی مثال دے دے. اب حکمت کیا ہے واللہ اعلم, لیکن یہ ہے کہ یہ چیز کیونکہ لوگوں کے ہاں کوئی بھی تھوڑی سی طاقتور یا مضبوط چیز یا سمجھی جاتی ہے یا اہمیت دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مثال دے کے سمجھاتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی نیکسٹ سسٹر ہیں یا بھائی ہیں, مائک لے سکتے ہیں. جی احسان اللہ بھائی ہیں میرا خیال, آپ مائک لے لیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ بات کیجئے. جی بھائی آپ بات کر سکتے ہیں, آپ نے مائک چھوڑ دیا ہے, آپ کی طرف سے آواز بند ہو گئی ہے. اللہ اکبر. جی ابھی آواز آ رہی ہے, آپ بات کریں. اب مائک, جی ابھی آواز آ رہی ہے, آپ بات کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں عورت کا گھر میں عبادت کرنا افضل ہے, نماز پڑھنا, افطاری کرنا, سب کام کرنا گھر میں اس کا افضل ہے, زیادہ ثواب ہے, زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی عورت صرف اس نقطہ نظر سے کہ وہاں جا کر مسجد میں کچھ مزید فائدے ہوتے ہوں, کچھ تعلیم و تعلم ہو, کچھ درس و دروس میں سننا ہو, کچھ سن کے جو ہے انسان کا ایمان تازہ ہو, یا انسان اپنے بچوں کو کوئی تعلیم دینا چاہتا ہو, ان کو کوئی سکھانا چاہتا ہو, تو اس طرح کے کسی کام کی وجہ سے عورت مسجد میں جا سکتی ہے, اجازت ضرور ہے. عورت جو ہے وہاں جائے اور اس عبادات میں جو ہے وہ شریک ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی رہا یہ والا مسئلہ کہ یہ عورت اپنے مخصوص ایام میں مسجد میں جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے, دیکھیں سسٹر بات تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ کوئی ایسا واضح روایت نہیں ہے کہ جس سے عورت کو مخصوص دنوں میں منع کیا گیا ہو. ہاں یہ ہے کہ جن کاموں سے منع کیا گیا وہ کام نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی, وہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی, وہ عورت طواف نہیں کر سکتی, اور وہ عورت جو ہے خاوند بیوی والے تعلقات نہیں قائم ہو سکتے. یہ چیزیں منع کیا گیا صرف ان چیزوں سے, صرف میں بات ذکر کر رہا ہوں, صرف ان چیزوں سے. اس کے علاوہ کسی اور چیز سے, کسی بھی عبادت سے کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ اس سے عورت کو اس کے مخصوص ایام میں جو ہے وہ منع کیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ مسجد سے چٹائی دیجئے، وہ جو مصلح ہوتا ہے چٹائی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو حیض میں ہوں، میں تو نہیں جا سکتی ہوں، کیونکہ امہات المومنین کے جو حجرے تھے ان کے گھر تھے وہ مسجد نبوی کے ساتھ بالکل اٹیچ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیضتک لیست بیدک، کہ تیرا حیض تیرے کئی ہاتھ میں نہیں ہے، جاؤ مجھے چٹائی جو ہے وہ اٹھا دو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسجد سے چٹائی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے دیتی ہیں، مصلح ہے یا اس طرح گھر کے کوئی چیز ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی نہ تو میں اپنی طرف سے اضافہ کر سکتا ہوں کہ وہ مسجد میں گئیں اور باقاعدہ جو ہے وہ پون رکھا پھر اندر سے اٹھا کے لائیں، یا باہر کھڑا ہو کے ہاتھ جو ہے وہ اندر ڈالا اور اٹھا لیا، ایسی کوئی یہاں پہ صراحت نہیں ہے۔ لیکن روایت کے الفاظ عربی زبان میں ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ مسجد سے باقاعدہ جا کر انہوں نے اٹھائے، الفاظ میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے فی میں مسجد میں اس انداز سے ذکر ہے کہ مسجد میں سے جو ہے وہ اٹھا کے لائیں جو ہے۔ یہ چیز اس روایت میں امام نسائی رحمہ اللہ نے کتاب الحیض کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ والی روایت جو ہے وہ نقل کی ہیں، نسائی میں ان روایات کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو عام مشہور ہے اس میں دیکھیں سر، بات یہ کہ ادب احترام اپنی جگہوں پہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم مسجد کی بے ادبی کر رہے ہیں، اس کے احترام میں کمی کر رہے ہیں، یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ادب احترام میں انسان ایسا بھی نہ اس لیول تک چلا جائے کہ جو یعنی احکامات ہیں انسان اس کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی کر رہا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہتر افضل یہی ہے، یہ ادب ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ یعنی باوضو ہو کر یا عورت جو ہے وہ پاک ہو کر جو ہے مسجد میں جائے، کیونکہ نماز تو اس صورت میں وہ نہیں یعنی پڑھ سکتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ جائے۔ لیکن اگر ہم کوئی مسئلہ کرنا چاہیں کہ فکس فتویٰ یا دینا چاہیں تو کوئی ایسی مخصوص روایت نہیں ہے کہ جو عورت کو مسجد میں جانے سے ان دنوں سے جو ہے وہ منع کرتی ہو۔ تعلیم کے لیے وہاں پہ اس کی کوئی کلاس ہوتی ہے، کوئی وہاں پہ کوئی حلقہ ہوتا ہے خواتین کا جس کے لیے وہ جانا چاہتی ہے، تو واللہ عالم ایسی کوئی واضح روایت منع ہونے کی نہیں ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ اور جو چیزیں منع ہیں ان دنوں میں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، طواف کرنا بیت اللہ کا، اور خامد بیوی کے تعلقات قائم ہونا، یہ صرف چار چیزیں ہیں جن کے بارے میں واضح روایت ہیں کہ یہ چیزیں عورت ان مخصوص ایام میں نہیں کر سکتی ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سر یہ مجھے پوچھنا تھا کہ سورہ کہف جو فرائیڈے کو پڑھی جاتی ہے، یہ اس کا کیا یہ سنت سے ثابت ہے کہ فرائیڈے کو پڑھنا ہی چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ مسجد میں اگر جمعہ کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس کا پھر کیا طریقہ ہوگا؟ مجھے یہ بتا دیجیے۔
دیکھیں جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح سے کہ جمعے والے دن سورت کاف کا تلاوت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہے کہ سورت کاف جو ہے وہ تلاوت کی کرنا جو ہے، جو انسان اس کو جو ہے تلاوت فرمائے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اگلے جمعے تک جو ہے نور جو ہے وہ پیدا فرمائے گا، تو یہ صحیح ہے۔ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں جمعے سے پہلے جمعے کے بعد، بس یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے جمعے دن اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب اس کا جمعے کی نماز سے کیا تعلق ہے، یعنی یہ کیسا ہے، یعنی میں آپ کی بات نہیں سمجھاؤں کہ اس سورت کاف کا جمعے کی نماز۔ جی میری آواز میرے خیال شاید کٹ گئی تھی، مجھے نہیں پتا میں کس جگہ پہ۔ جی ابھی میری آواز آ رہی ہوگی، تو یہ میں نے جو بات کی ہے میرے خیال سمجھ آ گئی ہوگی کہ یعنی اس کا جمعہ والے دن پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، پڑھی جا سکتی ہے سورۃ کاف۔ لیکن جمعے کی نماز سے اس کا کیا تعلق ہے؟ میں یہ بات نہیں سمجھا ہوں. کیا مطلب ہے جمعے کی نماز سے اس کا تعلق کا؟ جی اگر جمعے کی نماز مسجد میں پڑھی جاتی تو اس کا وہی طریقہ ہے جو جمعے میں پڑھی جاتی ہے کہ جمعے میں جائیں خطبے سے پہلے پہلے انسان جتنی چاہے رکعتیں پڑھ سکتا ہے. خطبہ شروع ہو گیا تو کم از کم دو رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا ہے اور پھر امام کے ساتھ دو فرض ادا کرنے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ دو سنتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں یا چار سنتیں بھی دو دو کر کے پڑھی جا سکتی ہیں اور یہی بس جمعے کی نماز ہے. جی یہی بس جو ہے وہ جمعے کی نماز ہے جو انسان جو ہے وہ پڑھے گا. یعنی گھر میں تو اگر عورتیں پڑھنا ہے تو وہ تو ظہر کے چار رکعتیں پڑے گی, لیکن مسجد میں جو ہے تو وہ تو اس میں جو ہے وہ دو رکعتیں امام کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی جائیں گی, بشرط یہ ہے کہ امام کے ساتھ کم از کم ایک رکعت جو ہے وہ اس نے جمعے کی جو ہے وہ پال. اللہ اکبر. عفواً, یعنی یہ جو ہے اس کا جمعہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے جمعے میں جو ہے وہ دو رکعتیں جو ہے امام کے ساتھ پڑھنی ہیں, فرضوں کی گھر کی طرح چار فرض جو ہے وہ نہیں پڑھنے ہیں, صرف دو رکعتیں پڑھنی ہیں, بشرط یہ ہے کہ امام کے ساتھ کم از کم ایک رکعت جو ہے اسے مل گئی ہو. جی ایک رکعت سے کم اگر انسان کو نماز ملی ہو تو پھر وہ انسان اس نماز میں شمار نہیں ہوتا ہے, پھر جو ہے اسے جو ہے وہ چار ہی پڑھنی پڑتی ہیں. اگر ایک رکعت سے زیادہ ایک رکعت کم از کم اس نے امام کے ساتھ پا لی ہے تو اب اس کو جمعے کی دو فرض ہی پڑھنے ہوتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزا. جی نیکسٹ سر آپ مائک پہ آ سکتے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ ایسا ہے کہ بچے کے جو روزے ہیں ویسے جتنے بھی اعمال ہیں یہ انسان کو بلوغت کے بعد ہوتے ہیں. جب انسان مرد جو ہے وہ بالغ ہوتا ہے مرد یا عورت تو وہاں سے اس کے حساب اعمال جو ہیں وہ باقاعدہ کاؤنٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. اب وہ 12 سال کی عمر ہے, 13 سال کی عمر ہے یا اس کے قریب قریب 15 سال کی عمر ہے, مختلف قوموں میں یا مختلف علاقوں میں اس کا فرق ہوتا ہے. تو بلوغت سے جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں جو ہے یہ یعنی ہر چیز کا شمار. لیکن عادت ڈالنے کے لیے جیسے نماز جو ہے 7 سال سے پڑھانا شروع کرو, 10 سال تک نہیں پڑھتے تو سزا دے کے بھی پڑھائی جائے, تو عادت دلانے کے لیے جیسے بھی ممکن ہو سکتا ہو جس عمر سے بھی ہو سکتا ہو سن عادت دلانے کے لیے, چاہے ان کو 5 سال کی عمر سے 6 سال کی عمر سے کبھی کبھی کوئی ایک روزہ رکھوانے کی عادت ڈال دے, پھر ایسا ایسا کوئی دو, پھر ایسا ایسا, تاکہ جو ہے وہ بلوغت کو پہنچے تو کم از کم ان کی جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہو, ٹریننگ جو ہے ان کی مکمل جو ہے وہ ہو چکی ہو. یہ ہے یعنی باقی جو مین کاؤنٹ ہونا ہے وہ بلوغت سے ہونا ہے. اس سے پہلے جو بھی ان کے اعمال ہوں گے اس کا اجر ان کے والدین کو جو ہے وہ ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. جی جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ وضو کے وقت سر پہ دوپٹہ لینا, دیکھیں اس طرح ایسا ہے کہ یہ کسی حدیث میں کہیں بھی کوئی لازم نہیں ہے کہ وضو کرتے وقت عورت کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے. اس کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے. وضو اگر دوپٹہ اتارا ہوا ہے کہیں گیلا نہ ہو, کہیں گر نہ جائے, کوئی ایسی چیز ہے, سر کا ڈھانپنا وضو کے اندر کوئی لازم نہیں ہے, نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے, نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ عورت اگر لوگوں کے سامنے کر رہی ہے تو مردوں سے بچنے کے لیے, اللہ اکبر میری آواز آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو مردوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن وضو کرنے کے لیے اپنے گھر میں ہی ہے, اپنے واش روم میں, اپنے جو ہے اور جو ایک بات مشہور ہوئی ہے جی کھانا کھانے کے لیے سر ڈھانپ کے بیٹھنا چاہیے، وضو کرنے کے لیے سر ڈھانپنا چاہیے، باتھ روم میں بیٹھنے کے لیے سر ڈھانپنا چاہیے، یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے. باقی ایک ادب احترام ہے جو بھی ہے اس کو ہم ذہن میں رکھیں، لیکن یہ کہیں کہ یہ باقاعدہ سنت ہے ایسا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. اگر کوئی عورت خامت گھر میں اکیلے ہیں، کوئی اور نہیں ہوتا ہے، تو عورت اگر جو ہے وہ سر سے دوپٹہ نہیں بھی لیتی ہے کھانے کھاتے وقت یا پکاتے وقت یا بیٹھتے وقت، خامد ہی اس کے ساتھ ہے، اس میں کوئی نہیں. ایسے ہی اذان ہے، سیم اذان کا بھی یہ مسئلہ ہے. اذان کے ساتھ جو ہے جیسی عورت بھاگتی ہے سر پہ دوپٹہ لینے کے لیے، جی اذان ہو رہی ہے، ایسا کوئی یعنی عمل سنت سے نہیں ہے. ایک الگ بات ہے کہ وہ اگر اس کا احترام کر رہی ہے تو کر رہی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اذان کے وہ سنتے ہیں تو دوپٹہ سر پہ لینا جو ہے وہ ضروری ہو گیا، ایسا جو ہے اس کا اذان کے ساتھ جو ہے کوئی فکس جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو اذان کے ساتھ اس کا جو ہے تعلق جو ہے وہ نہیں ہے، نہ ہی کھانے کے ساتھ، نہ ہی وضو کے ساتھ، وضو بھی اس کے بغیر ہو سکتا ہوتا ہے. جی اگلا جو آخری سوال ہے، دیکھیں سر اس میں میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے مخصوص جگہوں کو اچھی طرح سنجا وغیرہ کر کے سب جگہوں سے جو ہے وہ پوری طرح دھو لے، اس کے بعد جو ہے دونوں ہاتھوں کو جو ہے صابن وغیرہ سے دھو لے، اب جو ہے انسان اپنے جسم پہ پانی ڈال، اب جو ہے انسان ہاتھوں کو دھونے کے بعد وضو کرے جیسے کہ وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے. ہاتھ دھونے کے بعد کولی کی جائے اچھی طرح، ناک میں پانی ڈالا جائے اچھی طرح، منہ دھویا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے بازو دھوئے جائیں، پھر جب سر کی باری آتی ہے تو سر پہ تین چلو پانی کے لے کے دائیں طرف بائیں طرف درمیان میں جو ہے ڈالا جائے، اب تاکہ پانی جو ہے پورے سر میں جو ہے پھیل جائے، پھر پورے جسم پہ پانی جو ہے بہایا جائے، اور آخر میں جو ہے انسان اپنے جب تمام چیزوں سے فارغ ہو گیا تو آخر میں جو ہے وہ اپنے پاؤں دھو لے. اب ذرا اس میں نوٹ کیجیے گا، وضو اس میں اس نے باقاعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وضو اس نے باقاعدہ پورا اس میں کیا ہے تو اس وضو سے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن نوٹ کرنا اس بات کو، لیکن اگر وہ جو اس نے شروع میں وضو کیا ہے، کیونکہ استنجا وغیرہ تو وہ انسان اس سے پہلے کر چکا تھا نا، ٹھیک ہے، استنجا وغیرہ تو اس سے پہلے کر چکا تھا، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ اس نے جو وضو کیا ہے اب اس کے بعد صابن لگاتے ہوئے دوبارہ سے انسان کا ہاتھ اگر اس کی شرمگاہ وغیرہ کو لگ گیا ہے تو اب اس کا وہ والا وضو ختم ہو گیا، غسل کے بعد دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا نماز کے لیے. لیکن اگر جب اس نے اپنے ہاتھ دھونے سے شروع سے جس سنجا وغیرہ یا جو بھی کیا ہے اس وقت صابن وغیرہ سے اپنی مخصوص جگہ کو دھو لیا ہے اور بعد میں وضو کر کے پھر جسم پہ پانی بہایا ہے، اور تو اس غسل کے بعد وضو بھی شمار ہوگا اور غسل بھی شمار ہوگا. یعنی فرق یہ ہے کہ غسل کے دوران وضو کیا ہوا ہو اور اس وضو کے بعد اس کو توڑا نہ ہو، یعنی ہاتھ انسان کا شرمگاہ کو لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ اگر نہ کیا ہو تو تب وہ غسل کے بعد اس کا غسل والا وضو جو ہے وہ چلے گا. لیکن اگر وہ جو ہے اس کا یعنی وضو جو ہے یعنی غسل کے دوران اس کو جو ہے وہ ہاتھ دوبارہ انسان نے لگا لیا ہے تو اب انسان کو غسل کرنے کے بعد نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوتا ہے، تب جا کے جو ہے اس کا جو ہے وہ غسل یعنی وضو اور دونوں چیزیں پوری ہوتی ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. شیمپو وغیرہ لگانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صابن لگانا ہے، شیمپو لگانا ہے، جو بھی لگانا ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی مخصوص جگہوں کو پہلے اچھی طرح دھو لے، اس کے بعد ہاتھوں کو دھونے کے بعد وضو کرے، سر کے اوپر پانی ڈالنے کے بعد پھر جسم پہ بہا کے وہاں پہ صابن وغیرہ لگا لے، شیمپو لگا لے، اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا لے. یہی طریقہ ہوتا ہے غسل کرنے کا. اور اگر وضو پہلے والا ہاتھ نہیں لگا ہے اس کے بعد تو پھر وضو باقی ہے، لگ گیا ہے تو اب دوبارہ سے وضو کرے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جی جی نیکسٹ سر آپ ذرا مائک لے سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر میرے دو تین کوشچن تھے. سر پہلا کوشچن یہ ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں تو جو فار ایگزامپل جینٹس حضرات جاتے ہیں صبح جاگ کو روزہ رکھ کر اور آتے آتے مطلب شام ہو جاتی ہے ان کو، تو افطار سے پہلے پہلے وہ جیسے باتھ روم میں شاور لیتے ہیں، تو سر وہ روزے میں افطار سے پہلے کتنی دیر پہلے تک ہم نہا سکتے ہیں؟ سر یہ کوشچن ہے, اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر نماز میں چھینک آ جائے تو ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں سر, کیونکہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں, ایسا ہے کبھی کبھار ہوتا ہے, اور باتھ روم میں بھی سر اگر چھینک آ جائے تو ہم وہاں بھی الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر سر.
جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ افطار سے پہلے پہلے نہانے کا, واش روم میں نہانے کا, شاور لینے کا کوئی لمٹ نہیں ہے, چاہے وہ ایک منٹ پہلے نہا کے آئیں اور پھر فوراً افطاری کر لیں, تو ایسی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ لازمی جی وہ دوپہر کو نہایا ہو, کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے, چاہے وہ اس میں مسواک کر لیں, جو بھی کر لیں, جیسے بھی کر لیں, منہ دھو لیں, جیسے بھی شاور لے لیں, کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے کہ وہ جی افطاری سے افطار سے پہلے پہلے قریب قریب جو ہے وہ نہانا شاور لینا کوئی منع ہے, کوئی منع نہیں ہے. روزے کی حالت میں کسی ٹائم بھی کیا جا سکتا ہے, چاہے فجر کے فوراً بعد, چاہے مغرب سے دو منٹ پہلے, یا ایسا کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے جس میں منع ہے. دوسرے نمبر پہ نماز میں اگر انسان کو چھینک آ جاتی ہے تو انسان اگر اس میں الحمدللہ نماز میں کہہ سکتا ہے, اس کی جو ہے وہ اجازت موجود ہے کہ انسان جو ہے نماز میں, اور شاید آپ لوگوں کو اس چیز حدیث بھی پہنچی ہو کہ ایک صحابی نے جو ہے نماز میں انہیں چھینک آئی تھی اور انہوں نے یہ کلمات کہے تھے, الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ کون تھا ان کلمات کو کہنے والا, کون تھا یہ جو ہے وہ کہنے والا, تو یہ چھینک کے جواب میں کہہ گئے تھے. تو وہ صحابی ڈرے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں یعنی فرشتے دیکھے ہیں جو اس کلمات کو جلدی لے جانے میں یعنی شوق کر رہے تھے کہ کون ہے جو اس کلمات کو جو ہے وہ رب کی طرف لے کے جائے. تو یہ حمدن کثیرن طیبن کی روایت نماز ہی کے اندر کی ہے جہاں اس نے چھینک کا جواب دے کے کہا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ نماز میں انسان الحمدللہ کہہ سکتا ہے لیکن اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے. یعنی دوسرے کو چھینک آئی ہے تو اس نے الحمدللہ نماز میں کہہ دیا, تو آپ اسے جواب یعنی نماز میں رہتے ہوئے دوسرے کا جواب نہیں دے سکتا ہے. دوسرے کسی انسان کو جو ہے وہ چھینک آ گئی باہر, جو نماز سے باہر ہے, یا دوسرا کوئی ساتھ نماز میں جماعت میں پڑھ رہا ہے, تو آپ اپنی نماز میں کھڑے ہوئے اس کی چھینک کا الحمدللہ کا جواب اسے یرحم اللہ کہہ کے دیں, تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں جو ہے خطاب آ جاتا ہے, دوسرے کو مخاطب کرنا آ جاتا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جس کو خود چھینک آئی ہے وہ اس کے لیے الحمدللہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے. یہ ہے آپ کا جو ہے وہ دوسرا مسئلہ. باقی رہا تیسرا مسئلہ جو ہے خلا میں جو ہے, یعنی آہستہ پڑھنا ہے. جی آہستہ سے ہی, تھوڑا سا آہستہ سے ہی انسان اگر تھوڑا سا اونچی, جیسے باقی ذکر اذکار کر رہا ہے جس کیفیت میں, اسی کیفیت میں یہی پڑھے گا. جس کیفیت میں باقی نماز کی چیزیں پڑھ رہا ہے اسی کیفیت میں ہی پڑھے گا نا. جی تو باقی رہا یہ جو خلا وغیرہ یعنی واش روم وغیرہ کے اندر کبھی چھینک آ جاتی ہے, تو سر بہتر افضل یہی ہے کہ انسان جب واش روم وغیرہ سے باہر آ جائے اس وقت جو ہے وہ چھینک کا جواب بھی دے لے. ٹھیک ہے, جب وہ اس سے باہر آ جائے تو اس وقت جو ہے اس کا چھینک وغیرہ کا جواب جو ہے وہ دے لے, بہتر یہ ہے. واللہ اعلم بالصواب. جی یعنی اگرچہ اندر آیا ہے لیکن اس کا باہر آ کے جو ہے وہ کہہ لے. جی جزاک اللہ احسن الجزا. جی جنہوں نے ریز کیا مائک پہ آ جائیے. جی امات اللہ میرے خیال سسٹر ہیں, آپ مائک پہ آ سکتی ہیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے.
جو یعنی کے مطابق یہاں سے مسئلہ اور جو ہم جو دوسری آپ کے حدیث میں مینشن کیا تھا تو اس میں متوقع شرین تھا اور اس میں جو ہم اردو کے بعد کی دعا دے دی وجہ مڈل متوقع شرین تو ان دو وہ بات جو ہے وہ بدماش ہے تو اس میں اس کی ایکسپلینیشن میں کوئی ہمیں زیادہ سمجھ آ سکتی ہے کہ وہ فرشتوں کے متعلق ہے تو اس میں جو ہے متحرین شدہ ہے اور اس میں یہ جو اسم مقبول ہے دونوں میں وہ متحرین ہے تو اس میں کیا وجہ ہے کہ دو ڈفرینٹ استعمال ہوئے ہیں تو ان کا بیک گراؤنڈ یا ان کی وجہ سے زیادہ ہم ایکسپلینیشن زیادہ سمجھ سکتے ہیں تو اگر آپ
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر اللہ تعالیٰ کا ذخیر عطا فرمائے. آپ نے جو ہے وہ ایک کافی اچھی چیز جو ہے اسے جو ہے وہ نوٹ فرمایا ہے. ہاں لیکن ایسا ہے سر کہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ابواب کی یعنی فرق ہے کہ اس میں جو ہے متحرون کا لفظ ہے اور وہاں پہ جو ہے متطہرین, جبکہ واللہ اعلم جہاں تک آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو باب افتعال ہے اس میں بنسبت زیادہ شدت ہے بنسبت مطہرون کے فرشتوں کے, جہاں تک مجھے ذہن میں یاد آ رہا ہے. اصل میں گرامر خود پڑھاتا تو ہوں لیکن کبھی کبھی گرامر کی خود چیزیں بھی بھول جاتا ہوں. تو یعنی تو یہ جہاں تک شدت زیادہ لگ رہی ہے کہ وہ تو اس میں ہے نا متطہرین میں زیادہ شدت ہے نا, اس میں زیادہ شدت ہے جہاں تک مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ باب تفاعل میں. اور اس میں جو متحرون میں ہیں اس میں شدت جو ہے وہ کم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گرامر یا لغت کے لحاظ سے تفریق ضرور ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ تفریق یہاں پر مقصود ہے یا نہیں ہے واللہ اعلم, یہ چیز یہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے. دیکھیں جو سورت بقرہ ہے اس کی ایک آیت میں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله کہ مت ان کے قریب جاؤ حتی یطہرنا, یہاں تک کہ یعنی یطہرنا جو ہے یہ الگ باب سے ہے اور فائدہ تطہرنا یہ جو ہے وہ الگ باب سے ہے. تو دونوں چیزیں الگ بیان کی گئی ہیں. یہاں پہ ایک اور بات بھی اسے تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جو اس طرح کی تفریق ہوتی ہے نا, اس طرح کر کے جو تفریق ہوتی ہے نا وہ تفریق یعنی تب ہوتی ہے جب اس میں دونوں چیزیں مقابلے میں آ جائیں. مثلا یہاں پہ سورت بقرہ کے اندر ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن, يطهرن اور تطهرن دونوں چیزیں آ رہی ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا اس تفریق کو جو ہے وہ ملحوظ رکھا جاتا ہے. لیکن اگر الگ آ رہا ہے نا کہیں پہ صرف ایک ہی کلمہ تو اس سے جو ہے اس بنیاد پہ فرق کرنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. لیکن بہرحال سر ایسا ہے کہ میں اپنی طرف ذہنی طور پہ کوئی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوں اس سوال کا جواب دینے میں, تو اس پہ مزید میرا خیال ہے کہ اور غور کرنا چاہیے کہ یہ دونوں جو باب ڈفرینٹ ہیں اور اس کے لحاظ سے تھوڑا سا جو ہے وہ کس میں شدت زیادہ ہے اور کس میں شدت کم ہے, اور فرشتوں کا پاک ہونا یا انسانوں کے پاک ہونے میں جو ہے وہ کیا فرق ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بات جو ہے صرف اور صرف اس لحاظ, لیکن مسئلہ جو میں نے اپنی جگہ پہ بتایا ہے وہ اپنی جگہ پہ کلیئر ہے, وہ اس پہ اس سے جو ہے انشاءاللہ کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی
کوئی حرکت
جی سسر، ایسا ہے کہ جو رفع الیدین کی بات ہے کہ رکوع کے بعد جو ہے وہ کتنی دیر جو ہے وہ رکوع کھڑا کرنا ہے، اس کا رکوع کے بعد جو ہی سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے اور ہاتھوں کو اٹھایا ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر چند لمحے، جیسے میں نے وضاحت کی تھی کہ چند لمحے تھوڑا سا رکا جائے، ایک سیکنڈ، دو سیکنڈ یا جو بھی ہو، اور پھر جو ہے انسان اس کو جو ہے اس پھر انسان جو ہے اس کو نیچے کر لے. ایسا نہیں ہے کہ دعا پڑھنے تک انسان اس کو اٹھائے ہی رکھے، جیسے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور فوراً جو ہے وہ نیچے کر لیا، اسی طرح سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور ایک دو سیکنڈ، تین سیکنڈ وہاں پہ ہاتھ رکا اور پھر اسے نیچے کر لیا. یہ ہے ہاتھوں کا رفع دین. ایسا نہیں ہے کہ رفع دین کرنے میں جب تک رکوع کے بعد کھڑے ہیں سارے قومے میں ہاتھوں کو کانوں تک یا کندھوں تک جو ہے رکھے رکھنا، ایسا نہیں ہے. یہ ہے آپ کا پہلا سوال. سسر جلدی سے میں دوسرا سوال آپ کا نوٹ نہیں کر سکا ہوں. دوسرا سوال کیا تھا یہ تھوڑا سا بتا دیجئے. میں سر اس وقت اللہ اکبر کہنا نہیں سسر، اللہ اکبر رکوع کے بعد تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے. جی سسر آپ بتائیے. جی سسر آپ بولیے دوسرا سوال. جی سر ایسا ہے کہ عربی میں کچھ کلمات باقاعدہ بنے ہی اس طرح ہیں. عربی زبان میں کچھ کلمات، کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان پہ زبر زیر نہ لگی ہو تو ان کی زبر زیر متعین ہے. مثلا یہ جیسے حاضہ ہے، اب حاضہ کے اوپر جو ہے وہ ہا کے اوپر زبر نہ بھی لگی ہوئی ہو تو وہ کنفرم ہے کہ ہیزہ نہیں بنتا یا حوزہ نہیں بنتا، وہ حاضہ ہی بنے گا. ایسے ہی الذی، اللذانی، اللتی، اللتانی، یہ اسماء موصولہ ایک خاص ہیں، یہ عربی میں معروف ہیں کہ یہ الذی ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ کلمات فکس ہوتے ہیں، ان کا زبر زیر ضمہ جو ہے وہ نہ بھی لگا ہو تو وہ پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو الف لام شروع میں لگایا جاتا ہے، الف لام یہ ہمیشہ ہے ہی ال کے ساتھ، یہ ال نہیں ہے یا ال نہیں ہے. یہ الف لام جو ہوتا ہے یعنی ایک تو ہے نا یہ اسماء موصولہ مبنی ہے، الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اس کے علاوہ بھی جو الف لام ہے وہ اس میں الف پہ ہمیشہ حمزہ، اسے ہم کہتے ہیں، اس حمزہ پہ ہمیشہ فتحہ ہی ہے، وہ لکھنے میں آئے یا نہ آئے. الحمدللہ رب العالمین، ہاں، الفلان، الفلان، الکتاب، الچیز، وہ کہیں نہ بھی لگا ہو تو پتہ ہے عربی میں یہ چیز اس طرح ہے. اور ایک دور تو ظاہر ہے ایسا بھی گزرا ہے کہ جس دور میں جو ہے، جس دور میں جو ہے یعنی عربی زبان میں نہ زبریں زیرے ہوتی تھی اور نہ ہی اس پہ جو ہے کوئی نقطے ہوتے تھے، نقطوں کے بغیر، زبروں زیروں کے بغیر جو ہے یہ بالکل صحیح طرح جو ہے پڑھا بھی جاتا تھا اور سمجھا بھی جاتا تھا. تو یہ جو ہے ایسا جو ہے یعنی ممکن ہے، تو اس لیے یہ معروف چیزیں ہوتی ہیں، ان میں پتہ ہی ہوتا ہے، ان میں کوئی اصول ضابطہ نہیں ہوتا ہے. جی آگے جو میرے خیال یہی آپ کا سوال تھا. جی اسی سے جنہوں نے ویس کی آپ سوال کر لیجئے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر جی بالکل آواز آ رہی ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ جو پہلی آپ نے حدیث بیان کی ہے کہ جبرائیل اسلام سے ان کی عمر پوچھا گیا اور انہوں نے ستارے کا بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ستارہ تو میں ہی تھا, یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے پہلے سے موجود تھے, تو یہ روایت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہو, بلکہ جہاں تک مجھے علم ہے کہ یہ روایت بھی موضوع ہے, من گھڑت ہے, ایسی نہیں ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ کہیں ثابت ہے. ٹھیک ہے, ایسی کوئی کسی معتبر کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ روایت جو ہے وہ من گھڑت ہے. دوسری بات جو ہے یدنین علیہن من جلابیہن کے بارے میں مجھے آپ کا سوال تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوا, لیکن میں اس آیت کو تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یدنین علیہن من جلابیہن اپنی چادروں کو اوڑھیں, تو اگر ایک ہی چادر اوپر سے لے کے سر سے نیچے پاؤں تک جو ہے وہ لپیٹ لی جاتی ہے, جیسے کہ ہم اپنی بڑی عورتوں کو دیکھتے تھے جس کو چادر کا پردہ ہے. جی چادر سے بھی پردہ تو ہو سکتا ہے نا, ایسا یہ برقع تو کوئی شرط تو نہیں ہے نا. چادر سے اگر آپ اس طرح کر کے اسے لپیٹ لیں جیسے ہم بڑی اپنی عورتوں کو دیکھتے تھے, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں گھنڈ نکالنا, یعنی گھنڈ نکالنا, جسے بڑی چادر جو ہے اس کو سر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ لپیٹ لیا جاتا ہے, تو اس سے یعنی ایسا نہیں ہے, کوئی شرط لازم نہیں ہے کہ برقع ہے تو پردہ ہے, نہیں, بلکہ ایک چادر بڑی سے لی جائے اور اس کو جو ہے وہ چہرے کے آگے دونوں سائڈوں سے اوپر سے جو ہے وہ کر لیا جائے تو اس سے بھی پردہ ہو جاتا ہے. کوئی اس کا مخصوص ایسا نہیں ہے کہ جب تک آپ برقع پہنیں گے تبھی جا کے جو ہے وہ پردہ ہوگا. بڑی سی چادر جس میں عورت کی زینت کو جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہو, جسم کی حیات کو جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہو, اوپر جو ہے وہ بڑی ہو, کھلی ہو, سر سے ہو, پاؤں تک ہو, اس طرح کر کے جو ہے تو جائز ہے. ایسا کوئی لازمی نہیں ہے کہ جو موجودہ دور میں برقعے ہی کی صورت میں تبھی جو ہے وہ پردہ ہوتا ہے. جی مگر جیسے سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 میں پیج کیوں آ رہا ہے, سورت یاسین میں کس کیوں آ رہا ہے. جی سسٹر میں ان آیات کو دیکھتا ہوں, تو بہرحال یہ ہے کہ سسٹر آپ امید ہے کہ سمجھ گئی ہوں گی کہ اصل چیز جو ہے وہ پردہ ہے, اس کے لیے کوئی مخصوص جو ہے وہ لباس ایسا نہیں ہے, یعنی کوئی ایسا لباس اس کا نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو مین جو ہے چادر بھی اگر بڑی کر کے کی جاتی ہے کسی طریقے سے, تو وہ بڑی چادر جو ہے وہ یعنی بڑی چادر جو ہے وہی جو ہے یعنی اس کے لیے سمجھی جاتی ہے کہ وہ یعنی پردہ ہے. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہو. جزاک اللہ احسن الجزا. مگر سر صحابیات پردے کی آیت کے بعد چادریں کو چھپاتی تھی, مطلب چادروں کو چھپاتی تھی, میں اس بات کو سمجھا نہیں ہوں. پردے کی آیات کے بعد چادروں کو چہرے کو چھپاتی تھی. دیکھیں اس کا پردہ اسی طرح چادر سے ہوتا ہے کہ چہرہ چھپایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, چہرہ جو ہے وہ چھپایا جاتا ہے, جو ہے چہرہ جو ہے وہ دائیں بائیں سے آگے پیچھے یعنی اوپر سے کپڑا جب آگے کر دیا جاتا ہے تو یہی بڑی چادر کا جو ہے وہ ہوتا ہے. جی یعنی یہ جو میں اس بات کو دوبارہ دہرا دوں کہ یہ جو تھوڑا سا مین پوائنٹ گہرا سا ہے کہ پورے چہرے کو چھپانا فرض ہے یا نہیں ہے, یہ تھوڑا سا اختلاف ضرور موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل یہی ہے کہ پورے چہرے کو چھپانا افضل ہے, فتنے سے بچنا بھی اس میں زیادہ افضل ہے, ایسا بے شک کو نہیں. بس تھوڑا سا اختلاف اس چیز میں کہ یہ فرض ہے یا نہیں ہے, فرض ہے یا نہیں ہے. دیکھیں زینت میں تو آتا ہی ہے, یقیناً آتا ہے, آتا ہی ہے یقین, لیکن زینت میں انسان کا باقی بھی جسم, اگر وہ چہرے کے اوپر پردہ کر بھی لے نا, پردہ کر لے تو پھر بھی ایک ایسی زینت ہے جو عورت کی اس کی حیات یا اس کے جو ہے وہ اس سے جو ہے رونما ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف جو ہے وہ اس کے فرض ہونے یا نہیں ہونے کا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل بہتر جو ہے یہ تمام کے ہاں یہی ہے کہ چہرے کو بھی باقاعدہ جو ہے وہ ڈھانپا جائے, یہی افضل ہے. اور یہ اور خاص طور پہ جب فتنے کا ڈر ہو اور ایسا ہو کہ جس میں جو ہے وہ خواتین کے لیے فتنہ زیادہ ہوتا ہو, یہ ہوتا ہو, تو اس میں جو ہے یقیناً بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں غیر بعض ضروری ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہیں. جزاک اللہ احسن الجزا. جی سسٹر, جو آپ نے درمیان میں ٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ آیت نمبر مثال کے طور پہ 9 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه في غیاب الجب يلتقط بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین. پیچھے شاید آیت نمبر نے اقتلوا یوسف, یہ آپ کا سوال ہے اقتلوا یوسف پہ, یہاں پہ پیش لگا ہوا ہے اقتلوا یوسف پہ. ہاں سر ایسا ہے کہ اب یہاں پہ بھی کامن ہے, یہ باقاعدہ ایک رول ہے, الذین اسم موصول ہے اس پہ فتحہ ہی آتا ہے, اور یہاں پہ یہ ورب ہے, اور جو ورب ہوتا ہے جب اس کو ہم امر فعل امر بناتے ہیں, یعنی یہ اب آپ یہ تو نہ کہیں کہ حمزہ ہمیشہ ہی وہ جو ہے وہ اس پہ فتحہ ہی آتا ہے, نہیں, جب وہ اسم میں آ رہا ہے, جب درمیان کلمہ میں آ رہا ہے, جب شروع میں آ رہا ہے, تو مختلف لحاظ سے اس کی حالتیں دو ہوتی ہیں. اس کا باقاعدہ رول ہے کہ یہ جو باب جب بھی آتا ہے, ورب آتا ہے اور اس میں جو فعل امر بنتا ہے, تو وہ فعل امر دو صورتوں میں بنتا ہے کہ کبھی حمزہ پہ زیر آتی ہے اور کبھی حمزہ پہ پیش آتا ہے. تو اگر جو ہے مثال کے طور پہ ناصرہ ہے تو اس سے ہم فعل امر بنائیں گے تو انصر بنایا جائے گا, قاتلہ سے اقتل بنایا جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن سامعہ یعنی دوسرا جو حرف ہوتا ہے شروع کے بعد سین میم ہے, اب اس کے نیچے زیر آ گئی ہے تو شروع میں حمزہ بھی زیر والا لگے گا, سامعہ سے اسمع بنے گا, اسمعو, وہاں پہ اسمعو یا اسمعو نہیں بنے گا. لیکن اگر پہلے کے بعد دوسرا جو حرف ہے اس پہ فتحہ یا ضمہ ہو تو شروع میں حمزہ جو ہے وہ ضمے والا لگتا ہے, جیسے یعنی یہ جو فاتحہ ہے, سوری, اگر اس پہ جو ہے وہ فتحہ ہوتا ہے یا زیر ہوتی ہے دوسرے والے حرف پہ تو شروع میں حمزہ کسرے والا لگتا ہے, اور اگر اس پہ ضمہ ہوتا ہے دوسرے پہ جو ہے دوسرے پہ جو ہے تو اس طرح کر کے جو اس پہ جو ہے وہ لگتا ہے یعنی ضمہ لگتا ہے. مثلا قاتلا یقتلو یقتو یہ ہے تو کے سامنے رکھا جائے گا, قاتلا یقتو تو ضمہ لگے گا اقتل, لیکن سامع یسمع میم پہ فتحہ آ رہا ہے تو اب امر بناتے ہوئے لگے گا اسمع, شروع میں حمزہ کسرے والا لگ جاتا ہے. اسی طرح فاتحا یفتح تو دوسرے پہ جب فتحہ آ رہا ہو تو شروع میں حمزہ کسرے والا لگ جاتا ہے افتح. برحال یہ ہے کہ یہ باقاعدہ رول ہے, گرامر ہے, اور اس کو ان تمام چیزوں میں سمجھا جاتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ اللہ زینا والی الگ چیز ہے, اور ورب میں آ کے حمزہ جو لگتا ہے وہ ایک الگ باقاعدہ جو ہے رول ہے کہ اس پہ کیا چیز جو ہے لگ رہی ہوتی ہے. جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے.